السلام عليكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نکاحی عورتوں کا اور بے نکاح مردوں کا نکاح کرا دیا کرو. تم میں سے جو مرد بے نکاح بغیر نکاح کے ہیں اور جو عورتیں بے نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو. اور اسی طرح اب تو زمانہ نہیں رہا لیکن قرآن میں یہ حکم ہے والصالحین من عبادکم و امائکم, تم میں سے جو نیک غلام ہیں تمہارے ان کا اور نیک باندیوں کا بھی نکاح کرا دیا کرو. آگے جو بات فرمائی وہ بہت کام کی ہے. فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ جن کا نکاح کرایا جا رہا ہو وہ فقیر ہیں, مسکین ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں گے, مالدار بنا دیں گے نکاح کی برکت سے. یہ جو الفاظ ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے پیسہ ہونا شرط نہیں ہے, ورنہ اللہ یہ نہ فرماتے کہ اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو مالدار بنا دیں گے. اب کوئی کہے کہ نہیں ہم تو ہمارے پاس تو مال نہیں آیا, تو میں یاد کرتا ہوں اللہ کے ہاں تو معاملہ نیتوں پر ہوتا ہے. ہم نے تو نیت ہی یہ کر رکھی ہے کہ جب تک مال نہیں آئے گا نکاح نہیں کریں گے, کچھ دو پیسے نہیں آئیں گے نکاح نہیں کریں گے, تو ویسا ہی معاملہ پھر اللہ کے ہاں سے ہوتا ہے. لڑکے والے بھی یہی سوچ کے بیٹھتے ہیں, لڑکی والے بھی یہی سوچ کے بیٹھتے ہیں, دونوں نے یہی سوچ رکھا ہے اور اللہ کچھ اور فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہے کہ نیکی دیکھو, تقویٰ دیکھو, پرہیزگاری دیکھو. اگر وہ پرہیزگار ہے, متقی ہے اور غریب ہے تو اللہ اس کو مالدار کر دیں گے. تم نکاح تو کرو. تو معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے, شادی کے لیے مالدار ہونا شرط نہیں ہے, بہت زیادہ مال کا ہونا شرط نہیں, اصل چیز تقویٰ ہے. اسی لیے نکاح کی ترغیب دی گئی, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں, سارے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نوجوانوں, تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ ضرور نکاح کرے. وجہ بیان فرمائی. یہ وجہ تو اس وقت تو شاید اتنا اس کا موقع نہیں تھا جتنا آج ہے. فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, نکاح کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ نگاہوں کو بہت زیادہ جھکانے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ نکاح کی برکت سے نگاہوں کی حفاظت میں مدد ملتی ہے, آنکھوں کی حفاظت میں مدد ملتی ہے. یہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی جو پردے کا زمانہ تھا, بے پردہ عورتیں نہیں ہوتی تھیں, سخت پردے کا زمانہ تھا, اس وقت یہ بات فرمائی. اور آج کی اس کی کتنی سخت ضرورت ہے. تو فرمایا نکاح کرو جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو ضرور نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کرنے سے، شادی کر لینے سے نگاہوں کی حفاظت میں مدد ملتی ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے یعنی نکاح. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. روزہ رکھ لینے سے گناہ سے بچنے میں مدد ملتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جس کی نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھے. فعلیہ بالصوم کا مطلب ہے کثرت سے روزے رکھے، چند ایک روزہ رکھنا کافی نہیں. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ، کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. اور اسی کو حدیث میں فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال یعنی گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے روزہ. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، فرمایا کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو فرمایا کہ اس نے آدھا دین مکمل کر لیا. فقد استکمل نصف الدین فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آدھا دین اس کا مکمل ہو گیا یعنی وہ آدھا دیندار ہو گیا. اور آدھا دیندار بننا باقی ہے تو اس کا فیصلہ فرمایا کہ آدھا دیندار بننے کے لیے کیا کرو، تقوی اختیار کر لو، بس یہ پورا دین مکمل. نکاح کرنے سے آدھا دین مکمل اور بقیہ آدھا دین تقوی اختیار کر کے پورا ہو گیا. اور ایک روایت میں فرمایا ان نکاح نصف الایمان، ایمان کا آدھا حصہ، آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے نکاح کر لینے سے. اس لیے مختلف الفاظ میں، مختلف روایات میں اس کی ترغیب آئی ہے کہ شادیاں کرو، نکاح کرو. اللہ، لیکن شریعت نے جتنا آسان نکاح کو بنایا تھا ہم نے اتنا ہی اس کو مشکل بنا لیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شادیاں، اور سب سے بڑھ کے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں فرمائیں، ان کی شادیاں کیسی تھیں؟ کیا ان میں بھی یہ ایسے ہی اہتمام ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ جب تک کہ وہ اہتمام نہ ہو، وہ لوازمات پورے نہ کیے جائیں، شادی ہی نہیں کی جاتی. لڑکا بھی اپنے گھر میں، لڑکی بھی اپنے گھر میں، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں گناہوں کے پھیلنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. اسی کو فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس رشتہ آئے کسی ایسے لڑکے کا جس کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو، خوش ہو، دیندار بھی ہے، اخلاق بھی اس کے اچھے ہیں، غصے والا نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے کہ پیسے ہی نہ دے بیوی کو، اور غصے والا اتنا نہیں ہے کہ پٹائی لگائے بیوی کی، تو فزوجوہ. لہذا جب ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے تو اپنی لڑکی کی اس سے شادی کر دو. یہ فا تعقیبیہ ہے، یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں فزوجوہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، یعنی فوراً شادی کر دو، دیر نہ لگاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد اور فتنہ واقع ہو جائے گا. تو نیکی دیکھ لو، مالدار ہو نہ ہو، نیکی دیکھ کر فوراً شادی کر دو اگر نیک متقی کا رشتہ آئے. اور میں تو اس ذرا اور تھوڑا سا رعایت کر کے پیش کرتا ہوں، اس لیے رعایت کرنی ضروری ہے. میں تو تھوڑا سا نزول کر کے، نیچے اتر کے عرض کرتا ہوں کہ نیک نہ ہو لیکن نیک لوگوں سے محبت بھی رکھتا ہو، اس سے بھی رشتہ طے کر دینا چاہیے. لہذا نیک نہ ہو نیک لوگوں سے محبت بھی رکھتا ہو اس سے بھی رشتہ کر دینا چاہیے، کیونکہ جو نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے بالآخر ایک نہ ایک دن نیک بن کے رہے گا. یہ نیک لوگوں سے محبت کا انعام ہے کہ اللہ موت سے پہلے پہلے اس کو نیک بنا دیں گے. نیک لوگوں سے محبت بھی، اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ، نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے. شروع کے زمانے میں بکریاں چرائیں، اس کے بعد بکریاں چرانے کے بعد شراکت داری پر اونٹ کرائے پر دینے لگے. شریک ہوا کرتا تھا ایک شخص سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کو بھی اونٹ کرائے پر دیے. وہ سفر پر گئیں، سفر سے واپس آ کر اونٹ تو واپس کر دیے لیکن کرایہ کافی باقی رہا، وہ قسطوں میں ادائیگی اس کی ہوا کرتی تھی. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شریک جب کرائے کا تقاضا کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے پاس جایا کرتا تھا، تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کہا کرتا تھا کہ آپ بھی ساتھ چلیں کیونکہ آپ میرے شریک ہیں، کرایہ لینے دونوں چلتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے نہیں، مجھے شرم آتی ہے، تم چلے جاؤ، کیونکہ پردے کے احکامات تھے ہی نہیں، اسلام ہی نہیں آیا تھا اس وقت. لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں پہلے سے حیا موجود تھی. آپ فرماتے تھے نہیں، تم چلے جاؤ، کرایہ تم لے کر آ جاؤ، مجھے شرم آتی ہے. جب دو تین دفعہ ایسا ہوا تو حضرت خدیجہ کی بہن نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ تم اکیلے آتے ہو، ان کے ساتھ نہیں آتے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نہیں آتے، ان کو ساتھ نہیں لاتے. اس پر اس نے کہا میں تو ان سے کہتا ہوں، مگر وہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، تم چلے جاؤ مجھے شرم آتی ہے. یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے حضرت خدیجہ سے ذکر کی. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیوہ تھیں اور عرب کی مالدار ترین عورتوں میں سے تھیں، ان کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ سے نکاح کرنے کی تمنا پیدا ہو گئی. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن دعوت دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے. آپ تشریف لے آئے، ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہوں. فرمایا میں تو تیار ہوں، میں تو راضی ہوں، مگر آپ کے والد اس پر تیار نہیں ہوں گے کہ میں ایک غریب آدمی اور یتیم اور میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور آپ مالدار ترین خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ راضی ہو جائیے، باقی بات میں آگے خود سنبھال لوں گی. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بہت اچھا کھانا پکایا، اپنے والد کو ان کے دوستوں کی خوب اچھی طرح دعوت کی، انہوں نے خوب اچھی طرح کھانا کھایا، کھانا کھا کر شراب پی. اس وقت اسلام تھا ہی نہیں، شراب کی حرمت کے بھی احکامات نہیں تھے، لہذا شراب بھی پی گئی. جب خوب نشے میں آ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، محمد ابن عبداللہ، آپ میرا ان سے نکاح کر دیں. انہوں نے نشے کی حالت میں رضامندی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری شادی کر دی. جب یہ رضامندی کا اظہار ہوا تو اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جن بچیوں کی شادی ہوتی تھی وہ اپنے باپ کو خلوق کی خوشبو لگاتی تھی اور نیا جوڑا پہناتی تھی. لہذا خلوق کی خوشبو لگائی اپنے والد کو اور نیا جوڑا پہنوایا. جب نشہ اترا، ہوش میں آئے انہوں نے کہا بھائی یہ خلوق کی خوشبو کیا، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے جو مجھے خلوق کی خوشبو لگی ہوئی ہے اور نیا جوڑا بھی میں نے پہنا ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ نے موقع مناسب دیکھ کر کہہ بھی دیا کہ جی ہاں آپ نے محمد ابن عبداللہ سے میری شادی کی ہے. کہا میں نے عبداللہ کے یتیم سے اور غریب سے میں نے تمہاری شادی کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، عرب کے سرداروں میں آپ اپنے آپ کو بیوقوف ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نشے میں تھا، نشے میں شادی کر دی، آپ نے خود شادی کی ہے میری. یہاں تک کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش میں لگی رہی، بالآخر ان کے والد راضی ہو گئے. اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ بھیجا جاتا ہے، جہاں جیسے یہاں پر ہوا. اور روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ نہیں تھا، لہذا خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونا بھیجا کہ آپ اس سونے سے جوڑا خریدیے، جوڑا میرے والد صاحب کو جلدی سے ہدیہ کر دیجیے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے آپ کی طرف سے، اور دمبا خریدیے، کچھ سامان، ضروری سامان خرید لیجیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. لہذا خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے پیسے بھیج دیے، سونا بھیجا باقاعدہ کہ اس کو بیچ کر جلدی جلدی ضروری کام کر لیجیے. یہ تھی وہ سادگی سے شادی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خوب گزری، خوب ساتھ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملی، پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، بخار کی حالت میں، درجہ حرارت بڑا ہوا، تشریف لائے اور فرمایا کہ زمیلونی دسیرونی، مجھے چادر پہناؤ، چادر پہناؤ. گھبرائے ہوئے تھے. اس وقت کون تھا جس نے حوصلہ دیا، دلاسا دیا؟ ایک بیوی ہی کام آئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے چند الفاظ کہے کہ آپ غریبوں کا بوجھ لاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ تو رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ، دوسروں کے بوجھ لاد کر آپ ان کی جگہوں پر پہنچاتے ہیں، تو آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، آپ گھبرائیں گے. اور ورقہ کے پاس، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں، انہوں نے جا کر تسلی کے کلمات کہے. تو ایک بیوی ہی کام آئی، اسی لیے نکاح کی ترغیب دی گئی. معلوم ہوا کہ بیوی سے وہ جو گھبرانے والی باتیں ہیں، غم کی باتیں ہیں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں سے آ کر فرمایا کرتے تھے. قریش نے جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا، واپس بھیج دیا، تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے، سب احرام باندھے ہوئے احرام کی حالت میں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے احرام اتار دو. انہوں نے احرام نہیں اتارے. یہ وہ صحابہ ہیں جو ایک اشارے پر جان دینے والے تھے، انہوں نے احرام نہیں اتارے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے. وہاں جا کر بات کی کہ میں تو ان سے کہا تھا کہ احرام اتارو، یہ احرام نہیں اتار رہے، ان کو ہو کیا گیا؟ اس وقت بھی ایک بیوی ہی کام آئی. انہوں نے عرض کیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، انہوں نے خواب دیکھے تھے آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے، آپ کے ساتھ طواف کرنے کے، اور آپ کے ساتھ سعی کرنے کے، اور آپ کے ساتھ زمزم پینے کے خواب دیکھے تھے، وہ خواب پورے نہیں ہوئے، اس وجہ سے یہ مایوس ہیں، ہرگز آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے. اور آپ ایسا کیجئے کہ صحابہ میں تشریف لے جائیے، نائی کو بلا کر اپنا سر منڈوائیے، اپنا احرام اتاریے، پھر دیکھیے یہ خود ہی ایسا کر لیں گے۔ یہاں پر بھی ایک بیوی کا مشورہ تھا جس پر عمل کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تشریف لے گئے، نائی کو بلایا اور سر منڈایا، احرام اتارا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے آقا نے ایسا کر لیا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر سب صحابہ نے اپنے احرام اتارے، سر منڈوائے۔ یہاں پر بھی ایک بیوی کا مشورہ کام آیا، بیوی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے کیا وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک بیوی کو ذریعہ بنایا، رہنمائی کی بیوی کے ذریعے سے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ اپنے غم کی باتیں، فکر کی باتیں بیوی کو بتانی چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ایسی باتیں کہلواتے ہیں جو غم کو ہلکا کرنے اور بلکہ غم کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے، بہت رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے نکاح کی بہت زیادہ ترغیب وارد ہوئی ہے۔ اور نکاح کو بہت زیادہ آسان بنایا ہے شریعت نے، اسی لیے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو۔ مشقت کم ہو جس نکاح میں وہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے۔ اور آج کل کا نکاح دو سال پہلے سے یا ایک سال پہلے سے یا چھ مہینے پہلے سے مشقت شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی نکاح ہے، شادی ہے، وہ چھ مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا خریداریاں، اس کے لیے وقت فارغ کرنا، پیسے جمع کرنا۔ فرمایا جتنا یہ ہوتا رہے گا اتنی برکت کم ہوتی رہے گی۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ ایک دیہاتی کے پاس، ایک دکاندار کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس کو مٹی کھانے کی عادت تھی، دکان بھی دیہاتی کی تھی۔ اس نے کہا بھائی ذرا مجھے ایک کلو چینی چاہیے۔ تو وہ دکاندار، اس کا جو بوری رکھی ہوئی تھی اندر کمرے میں تھی، دکان کے ساتھ متصل کمرہ تھا، اس میں بوری رکھی ہوئی تھی چینی کی۔ اس نے تھیلی ہاتھ میں پکڑی اور وہ چینی نکالنے کمرے میں چلا گیا، اور بٹے اس نے رکھ دیے ترازو پر، وہ بٹے تھے صاف ستھری مٹی کے بنے ہوئے۔ اس کو تھی مٹی کھانے کی عادت، اس نے وہ توڑا، ارے بھائی واہ کتنے خوبصورت صاف مٹی کے بٹے رکھے ہوئے ہیں، اس نے توڑ کے کھانی شروع کی مٹی، اچھی خاصی مٹی کھا گیا توڑ کر۔ اتنے میں وہ دکاندار چینی وغیرہ ڈال کے تولنے کے لیے اندر سے آیا، وہ تھیلی میں چینی ڈال کر، اب جو اس نے دیکھا کہ میری مٹی کا بٹا جس سے میں تولا کرتا ہوں وہی یہ کھا گیا ظالم، بڑا غصہ آیا اس کو۔ اس نے کہا اچھا تم یہ میری یہ تولنے کا بٹا ہی کھا گئے، مٹی ہی کھا گئے اس کی، میں بھی اسی سے تولوں گا، اسی سے تو مجھے تولنا ہے۔ لہذا مطلب کیا ہوا، جتنی مٹی اس نے کھائی تھی اتنی چینی کم ملے گی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جتنی مٹی کھائی تھی کیونکہ بٹے سے ہی کھائی ہے، اتنی چینی اس کی کم ہوئی کیونکہ تولنا اسی سے تھا۔ بس یہی بات ہے، جتنی آپ مشقت کیجئے اور یہ مشقت الگ ہوئی، برکت الگ کم ہوئی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی، کیوں وجہ یہی ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیار مقرر فرمایا ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو۔ ہال کرائے پہ لیا جا رہا ہے، راتوں کو جاگا جا رہا ہے، بازاروں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، خود کو تھکایا جا رہا ہے، یہ مشقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ برکت کو کم کر رہی ہے، نکاح سے برکت کو کم کر رہی ہے۔ جتنی زیادہ یہ بڑھتی چلی جائے گی برکت کم ہوتی چلی جائے گی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اور زیادہ ہوگا، ہمارے بچے خوشی سے رہیں گے اور بہت سکون اور اطمینان رہے گا، حضور فرما رہے کم ہوگا۔ ہمارا معیار یہ ہے، لہذا معیار مقرر فرمایا، برکت اگر حاصل کرنی ہے نکاح سے مشقت کو کم کرتے چلے جاؤ، آسان کر دو۔ آسان بنایا ہے شریعت نے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. یہ بدر کے بدری صحابی ہیں, بدر میں شریک ہوئے تھے, بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ان کا انتقال ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی. یہ بھی یاد رکھیے, بیواؤں کا نکاح بھی کرانا ضروری ہے. آج تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے, یہ عیب نہیں سمجھنا چاہیے. شریعت نے اس کو عیب قرار نہیں دیا تو ہم کیوں عیب سمجھتے ہیں؟ لہذا وہ بیچاریاں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی ہیں, ماں باپ بھی ان کی شادی نہیں کرتے, بھائی بھی ان برا سمجھتے ہیں اور معاشرہ بھی برا سمجھتا ہے. وہ اپنی خواہش کو دبا کر ہی دنیا سے چلی جاتی ہیں, اور پھر جیسی ان کی مدد کرنی چاہیے ویسی رشتہ دار مدد بھی نہیں کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دے دیجئے. کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ میں فی الحال نکاح نہ کروں, حفصہ سے نکاح نہ کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا تو لگا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. جب انہوں نے جا کر یہ کہا کہ میں اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں حفصہ کا, حضرت ابو بکر نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, خاموش رہے. یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ بھیجا اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر دی. جب شادی ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان کے انکار سے زیادہ حضرت ابو بکر کی خاموشی پر غصہ آیا. انکار پر بھی افسوس ہوا لیکن غصہ زیادہ حضرت عثمان کے انکار سے زیادہ حضرت ابو بکر کی خاموشی پہ غصہ آیا کہ خاموش ہے, جواب ہی نہیں دے رہے. خیر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی ہوئی, نکاح ہو گیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب حضرت ابو بکر تشریف لائے اور فرمایا تمہیں میری خاموشی پر غصہ تو آیا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا ہاں غصہ تو آیا تھا. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ جب تم نے مجھ سے کہا اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے بارے میں, مجھ سے نکاح کے بارے میں, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں سن چکا تھا, اشارتاً آپ نے فرمایا تھا, اظہار فرمایا تھا حفصہ سے نکاح کا, اس لیے میں خاموش رہا. اور اگر حضور نکاح نہ فرماتے تو میں تمہاری بیٹی سے ضرور نکاح کر لیتا, لیکن چونکہ وہ راز تھا, المجالس بالامانہ, مجالس کی باتیں امانت ہوتی ہیں, اس لیے میں اس وقت مجھے خاموش ہونا پڑا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے جب انکار کیا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی حضرت عمر نے کہ میں نے عثمان سے کہا تھا نکاح کر لو, انہوں نے انکار کر دیا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کا نکاح حفصہ سے بہتر عورت سے ہو جائے گا اور حفصہ کا نکاح عثمان سے بہتر مرد سے ہو جائے گا. عجیب بات فرمائی, عثمان کا نکاح حفصہ سے بہتر عورت سے ہو جائے گا اور حفصہ کا نکاح عثمان سے بہتر مرد سے ہو جائے گا. اور پھر ہوا بھی یہی, حضرت عثمان کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سے, جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ہوا. ظاہر ہے کہ حضور کی بیٹی ہیں, حضرت حفصہ سے بہتر ہوئی. اور حضرت حفصہ کا نکاح ہوا خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, جو حضرت عثمان سے بہتر, اللہ تعالیٰ. تو یہ سادگی کے ساتھ نکاح ہوا, بس آرام سے بات چیت ہوئی, نکاح ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں بعد میں عرض کر دی جائیں گی. بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. محمد ابو الکلام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ شریعت پر سنت پر عمل نصیب فرما دیجئے, اپنے احکامات پر چلنے کی ہمت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی. سیلاب زدگان کے لیے دعا فرمائیے, وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 6-6 فٹ پانی میں کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, ہمارے ان بھائیوں کی غیب سے اللہ مدد فرما دیجئے. اے اللہ اپنے غصے کو اپنی رحمت سے تبدیل فرما دیجئے, اے اللہ اپنے غصے کو اپنی رحمت سے تبدیل فرما دیجئے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائیے. اے اللہ جو نقصان نہ پہنچائے اور جس سے سیلاب نہ آئے, اے اللہ ایسی رحمت کی بارش ہم سب کو نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.